تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں اس تقریب منعقد کرنے والے حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا، مفید اور مبارک سلسلہ شروع کیا ہے. شادی کے سلسلے میں نکاح سے پہلے کئی دن پہلے سے اور نکاح کے بعد کئی دن بعد تک طرح طرح کی تقریبات اور اجتماعات کرنے کا معمول ہمارے یہاں معاشرے میں موجود ہے اور بلکہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس میں بے شمار باتیں ناجائز بھی ہوتی ہیں. فضول خرچی خود ایک ناجائز کام ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، وقت برباد ہوتا ہے، اور بہت سارے اور کام ناجائز ہوتے ہیں، دکھاوا، بیکار کی رسمیں، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، اور واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے سے شادی کرنے والوں پر بھی بخار چڑھا ہوتا ہے, بخار شادی کا, اس کی تیاریاں ہیں, کیا کیا دھندا ہے. شاید دنیا کی کسی قوم میں سوائے ہندوؤں کے شادی کی اتنی رسمیں نہیں ہوتی, نہ اتنا مشکل کام شادیوں کا کسی اور قوم میں ہے شاید جتنا ہندوؤں میں اور ہمارے ہاں ہو گیا. یہ رسمیں در حقیقت ہمارے اندر ہندوؤں ہی سے آئی ہیں. تو ہمارے جاوید صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور ان کی صاحبزادی جن کی شادی اب ہونے والی ہے ان کو اور ان کے سب صاحبزادیوں کو اور سب خواتین کو صاحب نصیب رکھے. یہ اچھا سلسلہ شروع کیا اور قابل تقلید ہے. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے میمن برادری میں اور گجراتی برادری میں یہ ایک سلسلہ اچھا چل گیا ہے. اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. بعض لوگ عین نکاح کے وقت اور نکاح کے دن, نکاح کی تقریب میں چاہا کرتے ہیں کہ باز ہو جائے, تقریر ہو جائے, لیکن صحیح بات یہ کہ وہ موقع باز اور تقریر کا نہیں ہوتا. اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ ایک خوشی کا, ایک تفریح کا ایک اجتماع ہوتا ہے, ملاقاتوں کا اجتماع ہوتا ہے, عورتیں, بچے, بڑے بوڑھے, مرد جوان سب ملاقاتوں میں اور ایک دوسرے سے بات چیت میں مشغول ہوتے. آتے ہی وہ تفریح کے طور پر ہیں, خوشی منانے کے لیے آتے, خوشی کا دن ہوتا ہے. اس موقع میں اگر تقریر اور باز رکھی جائے تو وہ کچھ بے موقع ہو جاتی ہے بات, اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا, توجہ سے سنی بھی نہیں جاتی. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے کہ نکاح کی تقریب سے پہلے خاص اسی مقصد کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے. میں رات کو شادی بیاہ کے تقریبات میں حتی الامکان نہیں جاتا, لیکن اس اجتماع میں آنے کی کا تقاضا دل میں جو پیدا ہوا وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ایک اچھا موقع ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کہ دین کی باتیں سنیں اور ہم سنائیں. اور ہمارے یہاں شادی بیاہ اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ مالدار جو لوگ ہیں, اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے, ان کے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقت ان کا بھی برباد ہوتا ہے, لیکن غریب لوگوں کے لیے, خاندان ہی میں جو بیچارے کم مالی گنجائش والے حضرات ہیں, ان کے لیے ان رسموں کی وجہ سے شادی کرنا ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے. میرے ایک رشتہ دار نے اپنی تین بیٹیوں کی شادی کی, تیسری بیٹی کی شادی کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بس میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کسی کو بیٹی نہ دینا, حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے, بیٹا بھی رحمت ہے اللہ کی, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, لیکن رسموں کی وجہ سے وہ زحمت بن گئی ہے. ایک رسم تھوڑا ہی ہے, منگنی کے وقت سے شروع ہوتی ہے, منگنی کے وقت ایک مستقل شادی ہے, مستقل تقریب ہے اس میں. تو اب جو بیچارے اتنا قانون کا خزانہ ان کے پاس نہیں ہے کہ اتنی ساری تقریبوں کو وہ نبھائیں اور اتنے سارے وہ جہیز دیں اور سب کچھ کریں, تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اب خاندان ہی کے لوگ, ایک بھائی نے ساری ایسی دھوم دھام سے شادی کی, دوسرے بھائی کے پاس اتنی وسعت نہیں, تو وہ قرضہ لے گا یا کوئی اور ناجائز کام کرے گا. جھوٹی عزت برقرار رکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرے گا. آج ہمارے معاشرے میں جو کرپشن پھیلا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ فضول خرچی بھی ہے, اور فضول خرچی کا ایک بہت بڑا باب ہماری یہ شادیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. نکاح کے وقت میں آپ سنتے ہوں گے جب خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے تو تین آیتیں قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہیں. یہ سنت چلی آ رہی ہے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے تو اس میں تین آیتیں قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہیں. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, سورہ نساء کی پہلی آیت, اور ایک آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اور تیسری آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس میں توجہ کی بات یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں کا پہلا جملہ جو ہے, پہلا حکم جو ہے وہ تقویٰ ہے, تقویٰ کا حکم. اے ایمان والو, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اللہ کا, اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسے ڈرو, یعنی گناہوں سے بچو, ظاہری گناہوں سے بھی بچو باطنی گناہوں سے بھی بچو, کھلے ہوئے گناہوں سے بھی بچو چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی تقوی کے حکم سے شروع ہوئی, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام, اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اللہ سے ڈرو, اس میں پھر حکم ہے, اسی آیت میں دوبارہ حکم ہے اللہ سے ڈرنے کا. اور تیسری آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سیدھی سچی بات کیا کرو. یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا اللہ رب العالمین. یہ تین آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں, اور پندرہویں صدی چل رہی ہے یہ توارث چلا آ رہا ہے پوری امت کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی تین آیتوں کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جتنا آپ غور کریں گے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نکاح کے وقت میں میاں بیوی دلہا دلہن ان دونوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خدا کا خوف ہے, اللہ کا ڈر. اور شادی کے بعد پوری زندگی میں ان کی سب سے بڑی ضرورت تقویٰ ہے, اللہ سے ڈرنا. اگر اللہ سے ڈریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے, دونوں ایک دوسرے کو خوش بھی رکھیں گے, اور دونوں ایک دوسرے کے خاندان کو بھی خوش رکھیں گے, ان سے ملنے جلنے والوں کو بھی خوش رکھیں گے, اور ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گا. اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جس کا پلہ بھاری ہو جائے طاقت میں اور زور میں وہ دوسرے کو دبا لے گا. خاص طور سے میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے, یوں تو تقویٰ کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے, تجارت میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے, حکومت میں بھی ہے, صنعت میں بھی ہے, زراعت میں بھی ہے, لیکن نکاح میاں بیوی کے تعلق میں, اس دیواجی تعلق میں تقویٰ کی سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں کہ ان کو صرف قانون کے ذریعے سے درست نہیں کیا جا سکتا, صرف پولیس اور فوج کے ذریعے سے ان تعلقات کو نہیں نبھایا جا سکتا، عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں، ان ایک دوسرے کے سے اپنے اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔ ایک ادنا سی بات مثال سمجھیں، شوہر ہے بیوی ہے، وہ کوئی خرابی کوئی برائی نہیں کرتا اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن مسکرا کر بات نہیں کرتا، جب بات کرے گا اس کی تیوریوں پر بل ہوں گے۔ اس کو کسی عدالت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں یا پولیس میں رپٹ لکھوا سکتے ہیں، فوج لا کر اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تم خندہ پیشانی سے بات کرو اس بیوی سے، یا بیوی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم شوہر سے اس طریقے سے بات کرو، لیکن نہیں کرے گا تو تعلقات میں اتنی کشیدگی پیدا ہوگی، اتنی کشیدگی پیدا ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر رفتہ رفتہ نفرت پیدا ہوگی، محبتیں محبت کی جگہ نفرت آئے گی، اور پھر جھگڑے اور قصے اور ناچاکیاں، پھر کیسے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے معاملہ۔ یہ اتنے نازک معاملات ہیں۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے انور پر تبسم ہوتا تھا، آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے، گھر میں داخل ہونے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، تو آپ کے چہرے انور سرخ ہو گیا، ناگواری کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوئے، سفر سے تشریف لائے تھے، تبسم کی بجائے ناگواری کے اثرات سامنے آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہاں تاب تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اس طریقے سے دیکھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے، معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے بتائیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے پردے کے اوپر، اور ہم یہ تصویر کے بارے میں پھر آپ نے حکم بتلایا کہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اور ملائکہ رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ پھر اس پردے کو پھاڑا گیا، اور پھاڑ کر اس کو تکیوں میں اس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ تصویر ختم ہو گئی اور تکیے بنا دیے گئے اس کے۔ اب دیکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عادت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں تو آپ کے چہرے پر تیوریاں پڑی ہوئی ہوں، اس کو برداشت نہیں کر سکی، فوراً معافی مانگی اور وجہ معلوم کی۔ اگر یہ سب ان چیزوں کی رعایت سوائے اللہ کے خوف کے نہیں کی جا سکتی۔ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سو گئے، لیٹ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں جاگ رہی تھی، تو چارپائی پر یا بستر پر تھی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کی طرف تھی، تو آپ نے یہ سمجھا کہ عائشہ سو گئی ہے، تو آپ اٹھے اور آہستہ سے اٹھے، اور سرانے کی طرف بھی اترنے کا راستہ نہیں تھا بستر سے، دائیں طرف عائشہ لیٹی ہوئی تھی، ادھر بھی راستہ نہیں تھا اترنے کا، پائتی سے راستہ تھا، وہاں سے آہستہ سے اترے بستر سے۔ فرماتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ چلے، پھر آہستہ سے حجرے کا دروازہ کھولا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اس طرح، طویل قصہ ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا اہتمام کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. پھر آپ نے بتایا کہ مجھے جبریل امین آئے تھے, مجھے حکم یہ دیا, اللہ تعالی کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ آپ جنت البقیع میں جائیں اور شہداء احد پر جا کر کے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے حکم کی تعمیل میں اٹھے جبریل امین کے پیغام کے مطابق, لیکن اتنی احتیاط سے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے, دروازہ کھولنے بند کرنے کی آواز نہ ہو, بستر سے اتنا اٹھے کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ ان چیزوں کا اہتمام سوائے خدا کے خوف کے اور اللہ کے ڈر کے اور آخرت کے حساب کے خوف کے بغیر ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی جا سکتی. پھر عورت خلقی طور پر جسمانی طور پر بیچاری کمزور واقع ہوئی ہے, اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو اس کو مرد دبا لیں گے, اور ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ بھی وبا ہے, یہ بھی ایک وبا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن گیا ہے یہ سب چیزیں. خیر, یہ کام ہو جائے پھر بات کر لیں گے. کیونکہ ہمارا یہ کمزور طبقہ ہے, بکثرت آج کل دیہاتوں میں تو پنجاب میں, صوبہ سرحد میں, دوسرے صوبوں میں یہ حال نظر آتا ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتی. باپ مرا, بیٹے اور بہنیں بھی ہیں, بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں, ساری میراث بھائی بانٹ کھاتے, عورتیں منہ دیکھتی رہ جاتی. یہ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے. بہت سے گھروں میں یہ عادت ہے کہ شادی اس واسطے کی جاتی ہے کہ چلو گھر میں ایک کام والی آ جائے گی, ایک باندی آ جائے گی جس کے اوپر حکومت ساس بھی چلائے گی, دیور بھی چلائیں گے, نندے بھی چلائیں گی, وہ سب کی غلامٹی ہوگی بیچاری, اور سب پورے خاندان کی خدمت کرنا اس کا فرض منصبی ہوگا. تو گھر میں کام کرنے والا, چونکہ والی کو ایک عورت چاہیے تھی, چلو ایک شادی کر لو بیٹے کی, تو گھر میں ایک بہو آ گئی تو اس سے کام لیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. ساسیں حکومت چلاتی ہیں بہوؤں کے اوپر, نندے حکومت چلاتی ہیں, دیور حکومت چلاتے ہیں, حالانکہ شریعت نے اس کو باندھی نہیں بنایا, اس کو خادمہ نہیں بنایا, وہ زندگی کی ساتھی ہے. کسی کو حق نہیں ہے دیا شریعت نے کہ اس کے اوپر اس طریقے سے حکومت چلائی جائے جیسے ہمارے معاشروں کے اندر حکومت چلائی جاتی ہے. یہ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر خدا کا خوف ہوگا, ساسیں کبھی اپنی بہوؤں پر ایسی حکومت نہیں چلائیں گی. میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنے سال میری شادی کو ہو گئے, 40 سال کے دن بتائے تھے, میں نے کبھی اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. ڈانٹنا تو بہت بڑی بات ہے, فرمایا کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی, ایک بات. اور فرمایا کہ کبھی میں نے اپنی کسی کام کو نہیں کہا. فرمایا کہ بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اور گلاس ان کے قریب میں رکھا ہے, میں اگر اٹھاؤں گا تو مجھے, میں اگر لوں گا گلاس خود تو مجھے اٹھنا پڑے گا, اور اگر ان سے مانگوں گا تو اٹھنا نہیں پڑے گا, وہ ہاتھ سے اٹھا بڑھا کے مجھے دے سکتی ہیں. میں کبھی ان سے نہیں کہتا کہ گلاس اٹھا دو. فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کام کو ان سے نہیں کہا. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی محبت سے, اپنے شوق سے خود میری خدمت کرتی ہے, مجھے راحت رسانے کی کوشش کرتی. ظاہر ہے جب شوہر ایسا پاک باز ہوگا, ایسی رعایت کرنے والا ہوگا, ایسی محبت رکھنے والا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ بیوی بھی اس پر اپنی جان قربان کرے گی. ہمارے یہاں کے ہندو پاکستان کی خواتین تو اپنے شوہروں کے اوپر سب کچھ ہی نشاور کر دیتی ہیں, اپنا گھرانہ چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، ماں باپ کے آغوش چھوڑ کر دوسرے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہیں. شوہر کو اگر شوہر سے اگر اس کو محبت ملے اور سسرال سے اس کو محبت ملے تو وہ اسی کو اپنا گھر بنا لیتی ہے. تو یہ سب باتیں خدا کے خوف کے بغیر نہیں آ سکتی. جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہاں عورت باندھی بن کر رہتی ہے، پٹائی تک کرتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ دیور نے پٹائی کر دی بھی باوج کی، اس واسطے کہ دین کی اور خدا کا خوف نہیں پیدا ہو. قرآن کریم کی تین آیتیں جو نکاح کے شروع میں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں، خاص طور سے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار نہیں رکھا جا سکتا، ازدواجی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے، گھریلو معاملات میں خوشیاں نہیں باقی رہ سکتی اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا. اب ہماری شادی بیاہ میں طرح طرح کی بےخدا رسمیں ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، میوزک بھی ہوتی ہے، مخلوط اجتماعات بھی ہوتے ہیں، مرد و زن مخلوط اجتماعات میں ہوتے ہیں عورتیں اور مرد، اور دکھاوا اور فضول خرچی اور کیا کیا سب کچھ. نتیجہ اس کا یہ بے برکتی ہے، اس بے برکتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھر گھر ناچاکیاں ہیں، تعلقات میں خرابی ہے، کئی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کئی ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کئی نند بہو کے جھگڑے ہیں، کئی دیور کے اور بھابج کے جھگڑے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں زندگی اجیرن ہوئی بھی ہے سب کی، کسی ایک کی نہیں، سارے گھر کی زندگی خراب ہو رہی ہے. کیونکہ جب سنت کے خلاف عمل ہوگا، شریعت کے خلاف عمل ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں گے تو پھر ان شادیوں سے خوشیاں نہیں ملیں گی، گھروں میں راحت اور سکون نہیں ملے گا، سکھ نہیں ملے گا، نہ عورتوں کو ملے گا نہ مردوں کو ملے گا. اس واسطے بہت بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کا اہتمام کیا جائے، اور میاں اور بیوی دونوں یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا ہم سے انتقام نہ لے سکے کسی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، ان سب چیزوں کا مجھے حساب دینا پڑے گا. بعض خواتین کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں، بد زبانی اور بیکار کے نخرے، بے ڈھنگا پن، تو یہ بھی شریعت کے خلاف باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر میں نے کسی کو اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو شوہر کو بھی سجدہ کرنے کے لیے عورت کو نہیں کہا، لیکن اگر کہتا تو عورت سے کہتا کہ تو شوہر کا سجدہ کر، شوہر کے لیے سجدہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بھی اتنا اونچا مقام رکھا ہے، لیکن ہر چیز کے حدود ہیں. شریعت میں انتہا پسندی نہیں ہے، آج کل پوری دنیا میں انتہا پسندی کا رواج چلا ہے، اور امریکہ بہادر نے سب سے پہلے چلایا تھا بنیاد پرست کا لفظ، پھر چلایا دہشت گرد کا لفظ ٹیررسٹ کا، اور اب چل رہا ہے انتہا پسند کا. مجھ سے ابھی ایک اخباری نمائندے مشہور اخبار ہے تو وہ مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے ٹیلی فون پر، اور مجھ سے انہوں نے سوال اور بہت سے لوگوں سے سوال کیا تھا، چار پانچ سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ انتہا پسندی کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، انتہا پسند کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو ایک وہ بات کہوں گا جو مجھے قرآن اور سنت نے بتلائی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام ایک اعتدال، انتہائی اعلی درجے کا اعتدال کا مذہب ہے، اعلی درجے کا توازن اور اعتدال اسلامی شریعت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور ہر ایک چیز کی کچھ حدود مقرر کی ہے شریعت نے. بیوی کے حقوق ہیں ان کی بھی ایک حد ہے، شوہر کے حقوق ہیں ان کی بھی ایک حد ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں ان کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ بس ماں باپ کے حقوق ہے تو بس ان کے حقوق پر بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا. ہر ایک چیز کی ایک حد ہے. نمازوں کی بھی ایک حد ہے، یہ بھی نہیں کہ نمازیں حد سے زیادہ پڑھو. روزوں کی بھی ایک حد ہے، یہ بھی نہیں کہ روزے رکھتے رہو. تو شریعت ایک اعتدال، معتدل اور متوازن، اسلام کی جو شریعت ہے انتہائی درجے کی معتدل اور متوازن شریعت ہے، اور اس نے ہر چیز کی کچھ حدود مقرر کی ہیں. محبت کی بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں، غصوں کی بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، بولنے کی، عبادت کی، ہر چیز کی کچھ حد مقرر کی ہیں. جو شخص ان حدود کو پامال کر جائے گا وہ انتہا پسند ہے. جو ان حدود کی رعایت رکھے گا وہ معتدل ہے، اور جو ان حدود کو پھلانگ جائے گا وہ انتہا پسند ہے ہمارے نزدیک. تو اب یہ بھی ہوتا ہے، یہ واقعات ہیں بہت سارے گھرانوں میں. کیا ہوتا ہے کہ صاحب کوئی صاحب ہیں، آج ہی ایک مسئلہ میرے پاس آیا ہوا تھا، والد آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کے ایک اور قریبی ایک المناک داستان اپنے بیٹے کی سنائی. اعلی تعلیم یافتہ بیٹا، امریکہ میں اعلی درجے کی تعلیم دلوائی، لیکن وہ کسی صاحب کے ہتھے چڑھ گئے، کوئی کسی پیر صاحب کے، اور انہوں نے ماں باپ سے بھی تقریباً قطع تعلق کر لیا اور پیر صاحب کے ہو کے رہ گئے. امریکہ میں تھے، امریکہ میں سے یہاں کراچی آئے، ماں باپ سے ملے بغیر آگے چلے گئے پیر صاحب سے ملنے کے لیے، برسوں کے بعد یہاں آئے. اور یہی حال، ماں باپ شادی کر لی، ماں باپ کو بتایا بھی نہیں، پیر صاحب کے کہنے پر پیر صاحب نے نکاح پڑھایا، اور داڑھی بھی، امامہ بھی، سنت کے مطابق نماز بھی، سب باتیں، لیکن یہ ساری حرکتیں شریعت کے خلاف کی انہوں نے. رمضان میں کہہ دیا کہ میں اعتکاف کرنے کے لیے فلاں ملک جا رہا ہوں اپنے پیر صاحب کے ساتھ، ماں باپ سے اجازت بھی نہیں لی. اب دیکھیے، کام تو بظاہر انہوں نے نیک کر رہا ہے، وہ نیک کر رہے ہیں نا کام، اعتکاف کو جا رہے ہیں، پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، چلے لگا رہے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن شریعت کے خلاف ہے. یہ انتہا پسندی ہے، شریعت نے جو حدود بتلائے ان کے خلاف ورزی ہے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیث بھی سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دے رکھی تھی. تو 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھ رکھی تھی، اور عبادت کا بڑا ذوق تھا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص، تو انہوں نے طے یہ کر لیا کہ رات بھر عبادت کیا کریں گے اور دن میں روزہ رکھا کریں گے. اب آپ اندازہ کر لیے، جب آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے تو گھر والوں کا کیا اثر ہوگا، بیوی کے اوپر کیا بیتے گی. کچھ عرصہ گزرا تو بیوی نے کچھ دبے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی،